نحمده ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں آج کچھ دیر سے آنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن بعض اوقات کچھ فیملی مصروفیات ایسی ہو جاتی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان 5-10 منٹ لیٹ ہوتا ہے. آج ایک سوال خواب سے متعلق کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے کوئی وقت ہے یا کسی بھی وقت خواب کی تعبیر معلوم کی جا سکتی ہے. روحانیت میں خواب کے بارے میں دو چیزوں کی احتیاط کا کہا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ دوپہر 2 بجے سے پہلے پہلے، میں رپیٹ کر دیتا ہوں کہ دوپہر 2 بجے سے پہلے پہلے اپنا خواب سنائیے. 2 بجے کے بعد خواب نہ سنائے، ضائع ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ خواب سنانے میں ایک احتیاط لازم ہے کہ کسی ایسے صاحب کو خواب سنایا جائے جسے علم تعبیر حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں تاکید فرمائی تھی کہ خواب صرف ان اصحاب کو سنائیں جن کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہو کہ وہ علم تعبیر رکھتے ہیں. اس کے بغیر خواب سنائیں گے تو جن کو آپ نے خواب سنایا ہے وہ اس کی تعبیر جو بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اس کی تعبیر خواہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، تعبیر ویسی ہی ہو جائے گی جیسی ان صاحب نے کہی ہے. اس لیے بعض اوقات خواب ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ خواب جو آپ کے ذہن کے مطابق اچھی تعبیر نہیں رکھتے ہوں گے وہ خواب کسی کو نہ سنائے جائیں تاکہ اس کے اثرات ضائع ہو جائیں. اور برے خوابوں کے اثرات دور کرنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ یہ فرمایا کہ جب خواب برا دیکھیں اور آنکھ کھل جائے تو اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دیجئے، خواب کی اثرات دور ہو جائیں گے. ٹائم کے سلسلے میں ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں کہ دوپہر 2 بجے سے پہلے پہلے خواب سنائیں. یہ تو اس سوال کے جواب میں عرض کر دیا، لیکن میں ذاتی طور پہ ایک چیز یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خوابوں کے قصے میں نہ پڑھیں، یہ ہمیں بے عملی کی طرف لے جاتی ہیں. نہ صرف بے عملی کی طرف بلکہ ہم غیر مسلموں کی طرح شگون لینے لگتے ہیں مختلف چیزوں سے. جیسے یہاں میں نے ایک بار ایکسپلین کیا تھا خواب کے سلسلے میں، ضروری نہیں کہ خواب کی تعبیر وہی ہو جس پر ہم گمان کر رہے ہیں، بلکہ اس کے اندر کئی عوامل ہیں جو بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ خواب رات کے کس حصے میں دیکھا گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھنے والے کی روحانی کیفیات کیا ہیں، اس کی دنیاوی ایکٹیویٹیز کس قسم کی ہیں. اگر کوئی گناہگار شخص خواب دیکھتا ہے یا ایسا انسان خواب دیکھتا ہے جس کی روح کی لطافت کچھ زیادہ نہیں ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ خواب سچی ہوں. اس میں اس آدمی کی سوچوں اور ناآسودہ خواہشات کو بڑا دخل ہوگا. پھر اگر خواب رات کے درمیانی حصے میں آیا ہے تو اس کا زیادہ تر تعلق انسان کی رات کے کھانے کے ساتھ ہوگا یا معدے کی گرانی کے ساتھ ہوگا. اگر سٹمک انسان کا اپسٹ ہے، کھانا ہضم پوری طرح نہیں ہوا، تو اس سے جو اٹھنے والے بخارات ہیں ان کے زیر اثر خواب دکھائی دیں گے، بہت اوٹ پٹانگ خواب ہوں گے. لیکن نماز فجر کے وقت یا اس کے بعد دکھائی دینے والے خواب اگر نیک آدمی ہیں کوئی وہ دیکھتا ہے تو وہ عام طور پہ سچ ہوتے ہیں. یہ جو علم الرویا ہے, علم خواب ہے, خوابوں کا دکھائی دینا ہے, اس کے ذریعے جو اطلاعات ملتی ہیں, یہ نبوت کا 86واں حصہ ہے. بدقسمتی سے مسلمانوں میں انگریزوں کے دور میں ایک صاحب ایسے آئے جنہوں نے اسی ایک حدیث کا فائدہ لیا کہ خواب نبوت کا 86واں حصہ ہے. تو انہوں نے اپنے خواب پہلے بیان کرنے شروع کیے اور اس کی بنیاد پر یہ کہا کہ چونکہ خوابوں کا سلسلہ, علم رویا کا سلسلہ اب بھی جاری ہے, اس لیے نبوت کا سلسلہ خدا نخواستہ منقطع نہیں ہوا. ایسا قطعی طور پر غلط ہے. ایک معمولی جز کل کا بدل نہیں ہو سکتا. اگر پورے لباس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کسی کے ہاتھ آ جائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس پورا لباس موجود ہے. یہ دلیل قطعی طور پر غلط ہے. کسی انسان کو سچے خواب آنے کا مطلب نبوت سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا. یہ 86واں حصہ ہے, بہت معمولی حصہ ہے, لیکن غلط طور پر ان صاحب نے اس کی دلیل دی اور ہم میں سے کچھ لوگ بہک بھی گئے اور ان کے پیروکار ہو گئے, جو کہ قطعی طور پر غلط باطل ہے. وہ بات یہ ایک اور سوال ہے کہ دنیاوی تصرف اور روحانی تصرف سے کیا مراد ہے. دیکھیے, بنیادی طور پر تصرف مشتق ہے صرف کرنے سے, خرچ کرنے سے, استعمال کرنے سے. تصرف اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے. دنیا میں جب ہم کسی پوزیشن پر بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی عہدہ ہولڈ کرتے ہیں, تو اس سے متعلق جو اختیارات ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس آدمی کو مل جاتے ہیں جو اس کرسی میں بیٹھا ہے. تو ان اختیارات کو جب وہ استعمال کر رہا ہے, استعمال جب کرتا ہے, تو وہ تصرف کہلاتا ہے کہ اس آدمی کا تصرف فلاں جگہ تک ہے. گورنمنٹ کے اندر مختلف پوزیشنز ہوتی ہیں, اس میں ہماری فائنینشیل پاورز ہوتی ہیں کہ ہم ایک سرٹن اماؤنٹ تک کا وہ عہدے کے ساتھ منسلک ہے, وہ بات کمنسریٹ کرتی ہے ود دی پوزیشن ون از ہولڈنگ, کہ اتنے ایکسپینس تک ہم اپنے طور پر اس کی اپروول دے سکتے ہیں. وہ ہمارا تصرف ہے. تو اسی طرح روحانیت میں جب کوئی ولایت کے درجے پر پہنچتا ہے, اس کی اپروول ہو جاتی ہے, اس کے کندھے پہ مہر لگ جاتی ہے شانے پہ, اگر اس کو کوئی ڈیوٹی تفویض ہو جائے, کسی ڈیوٹی پہ لگا دیا جائے وہ, تو اپنے معاملات کو چلانے کے لیے اس کو کچھ اختیارات مل جائیں گے. وہ اس کے تصرفات کہلائیں گے. عام طور پر اولیاء اکرام جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے تصرفات ختم ہو جاتی ہیں, ان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح کہ اگر کوئی فیڈرل سیکرٹری بھی ہیں, کہ بہت پاکستان میں سب سے زیادہ سینئر پوزیشن ہے, بہت پاورفل پوزیشن ہے, کتنے ہی دبنگ سیکرٹری کیوں نہ ہوں, لیکن جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو ان کے اختیارات, ان کے تصرفات سلب ہو جائیں گے ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی. بعد میں اگر انہیں کوئی کام کرانا ہے تو وہ جو سیکرٹری ان کی جگہ کرسی میں آ کے بیٹھے ہیں ان سے سفارش تو کر سکتے ہیں, لیکن از خود کسی چیز کی اپروول نہیں دے سکتے. उनसे कह सकते हैं कि ये मेरे जानने वाले हैं, मैं इनमें इंटरेस्टेड हूं, ये काम कर दीजिए इनका। लेकिन मर्जी उसकी है जो कुर्सी में बैठा है, जो कि आमतौर पर ऐसे आदमी का मातहती होता है कि इनके रिटायर होने पर इनकी जगह प्रमोट होकर आता। इसी तरह रूहानियत में भी यही सिलसिला है कि जब तक कोई साहब कुर्सी पर हैं उनका हुक्म चलता है, उनका हुक्म जारी होता है, तसर्रुफात हासिल होते हैं, लेकिन जो ही वो दुनिया से चले जाते हैं तसर्रुफात खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं। कुछ लोगों को रब तआला ने उनके इबादात से खुश होके, उनके अमाल से खुश होके ऐसी पोजीशन अता फरमा दी जो मुस्तकिल हैं। उनको दुनिया से गए हुए एक जमाना हो गया है, लेकिन वो तसर्रुफात उनके हैं, उनका हुक्म जारी और सारी है। बाबा सैयद ताजुद्दीन औलिया उसकी एक मिसाल है, जनाब ख्वाजा गरीब नवाज साहब एक मिसाल है, जनाब दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब उसकी एक मिसाल है। तो ऐसे कुछ बुजुर्ग गुजरे हैं दुनिया में जिनके तसर्रुफात उनके इस दुनिया से उठ जाने के बाद भी जारी और सारी रहते हैं। बहरहाल तसर्रुफ का मतलब उन इख्तियारात से है जहां तक कोई ओहदेदार जा सकता है, ख्वाह वो दुनियावी ओहदेदार हो या रूहानी। दूसरे सवाल का जवाब तो मैं अपनी इस गुफ्तगू में दे चुका कि क्या विसाइल के बाद तमाम औलिया इकराम का दुनियावी तसर्रुफ खत्म हो जाता है, ये मैंने अभी इसका जवाब दिया है। तीसरा सवाल भी वही है कि क्या तमाम औलिया अल्लाह का विसाइल के बाद भी रूहानी तसर्रुफ कायम रहता है, ये तो जवाब अभी मैं पेश कर चुका आपकी खिदमत में। इन्हीं साहब का चौथा सवाल है कि जब कोई वली अल्लाह अपना सब कुछ अपने खलीफों को सौंप कर दुनिया से रुखसत होते हैं तो क्या फिर भी उनका रूहानी तसर्रुफ कायम रहता है। देखिए दो चीजें हैं, किसी वली अल्लाह का या किसी दुनियावी ओहदेदार का अपने शागिर्द को सब कुछ सिखा देने का मतलब यह होता है कि उस ओहदेदार के पास ख्वाह वो दुनियावी ओहदेदार है या रूहानी ओहदेदार है, जितना उसके पास इल्म था सब का सब उसने अपने शागिर्द को सिखा दिया। ये बिल्कुल इसी तरह है कि हम किसी के लिए फातिहा पढ़ते हैं, या इससे बेहतर मिसाल ये है कि कोई साहब रोजा रखते हैं और कोई साहिब दिल उस रोजेदार को रोजा खुलवाता है, तो जितना सवाब रोजेदार को मिला उतना ही रोजा खुलवाने वाले को भी मिला, तो सवाब दोनों के पास उतना ही रह गया। ये अल्लाह ने अपनी रहमत के सदके वो अज्र डबल करके एक हिस्सा रोजा खुलवाने वाले को और एक हिस्सा रोजा रखने वाले को दे दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोजा रखने वाले का सवाब रोजा खुलवाने वाला ले गया। इसी तरह जब कोई वली अल्लाह अपने शागिर्द को, अपने कायम मकाम को वो तमाम इल्म अता कर देते हैं तो वो इल्म उनका खत्म नहीं होता। पुराने जमाने में हुक्मा गुजरे जिन्होंने बड़ी बड़ी गहरी तहकीक की और उस तहकीक के नतीजे में बहुत ही श्रेयुल असर दवाएं वजूद में आईं। ये हुक्मा ऐसी तमाम तहकीक को अपने सीने में महफूज रखते थे, लेकिन मरते हुए अपने शागिर्द खास को वो नुस्खा दे देते थे। अब नुस्खा देने के बाद जितने दिन जिंदा रहे उसका मतलब ये नहीं कि उनके इल्म से वो नुस्खा महव हो गया क्योंकि उन्होंने वो नुस्खा अपने शागिर्द को अता कर दिया था। इल्म देने से इल्म घटता कभी नहीं। तो खलीफा को अगर ये कोई कहे कि फलां वली अल्लाह बहुत अच्छे आदमी थे, जाते हुए अपने खलीफा को सब कुछ दे गए, अपना अपने पास कुछ नहीं रखा, تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس علم کو ایک پوٹلی کی صورت میں باندھ کے جیب میں رکھا ہوا تھا، وہ پوٹلی جیب سے نکالی، اپنے خلیفہ کے ہاتھ پہ رکھ دی اور خود ان کی جیب خالی ہو گئی، بالکل نہیں ہے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جس حد تک کسی کو علم دیا جا سکا دے دیا، باقی علم اس ولی اللہ کے ساتھ چلا گیا. لیکن جو اچھے اولیاء کرام گزرے ہیں، بہت اعلی ظرف لوگ، وہ اپنا سب کچھ پھر جانے سے پہلے عطا کر گئے اپنے خلیفہ کو. تو تصرفات جو ہیں وہ علم ان کو جب دے دیا اپنے خلیفہ کو، اس کے بعد فرض کر لیجئے کہ وہ ایک مہینہ زندہ رہے، تو ان کے تصرفات تو وہی ہیں، کیونکہ تصرف کا تعلق علم سے نہیں ہے، اس عہدے سے ہے جس پر وہ بیٹھے ہیں. تو وہ تصرف تو جاری رہے گا جب تک ان کے پاس وہ عہدہ ہے. جب اس عہدے سے وہ فارغ ہو جائیں گے تو تصرفات سیز ہو جائیں گے. تو اس لیے تصرف کا خلیفہ کو علم دے دینے سے کوئی تعلق نہیں. انہی صاحب نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ کیا کوئی مجذوب غوث کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے؟ شاید میں نے گزشتہ اتوار ہی یہ عرض کی تھی کہ سالک اور مجذوب یہ دو طرح کے اولیاء کرام ہوتے ہیں. فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ مجذوب عشق الہی میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ ہوش و حواس کھو دیتا ہے، اور سالک عشق الہی میں تو مبتلا ہوتا ہے لیکن اس کے ہوش و حواس قائم رہتے ہیں. غوث چونکہ ایک بہت سینئر پوزیشن ہے، اس لیے انہیں بہت سے فیصلے کرنا ہوتے ہیں، یہ ایک اسائنمنٹ کا نام ہے. اور یہ اسائنمنٹ ایسی ہے کہ مختلف ان کے جو ذیلی عہدیدار ہیں ان سے ان کے پاس بہت سی تجاویز آتی ہیں جو کہ انہوں نے ایگزامن کرنا ہوتی ہیں اور اس پر حکم جاری کرنا ہوتے ہیں. بہت سی تجاویز ایسی ہوتی ہیں جن پر یہ خود تو حکم جاری نہیں کرتے، بلکہ ان سے اوپر جو کونسل ہے اس کو ریفر کرتے ہیں، یہ اپنی ریکمینڈیشنز کے ساتھ. تو اس کے اندر ریکمینڈیشن باہر ہوتی ہیں ان کی، تو اس کے لیے انسان کو ہوش و حواس میں ہونا ضروری ہے. تو آج تک میرے علم کی حد تک تو کوئی مجذوب کسی ایسے عہدے پر کبھی فائز نہیں ہوا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسی بہت سی مثال ملتی ہیں کہ ایسے عہدے پر بیٹھے ہوئے، اور یہ ہر ولی اللہ کے ساتھ پیش آتی ہے یہ چیز، کہ کبھی کبھار وہ حالت جذب میں چلا جاتا ہے، اور اس حالت جذب میں اب تک کا میرا تجربہ تو یہ ہے کہ دوسروں کو نقصان ہی ہوا پھر، کیونکہ وہاں اس کا ذہن بے قابو ہے، وہ عقل کو چھوڑ چکا، اس کی زبان سے جو اس وقت لفظ نکلے گا وہ ہو کر رہے گا، اور بڑی تیزی سے ہوتا ہے، اور عام طور پر وہ حالت جوش میں بولتا ہے، اور پھر ایسے الفاظ ہی بولتا ہے جس سے دوسروں کو نقصان ہو جائے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی سالک کبھی حالت جذب میں آپ کو مل جائے تو اس سے دور ہو جائیے، معلوم نہیں کہ وہ کس طرف کو پلٹے گا، عام طور پر نقصان ہو جاتا ہے. کسی صاحب نے یہ ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا فرشتے ارادے سے معصوم اور انبیاء کرام اسلام جوائش نقص سے معصوم ہوتے ہیں؟ سب فرشتہ اس کو ہم ایک لیونگ روبوٹ اگر کہہ دیں تو غلط نہیں ہوگا، فرشتے لیونگ روبوٹس ہیں، وہ اپنا مائنڈ کسی چیز پر اپلائی نہیں کرتے، صرف حکم کی تعمیل کرتے ہیں، جو حکم ان کو ملا، جو ان کو پروگرام رب تعالیٰ نے عطا فرما دیا وہ اس کے مطابق چلتے رہیں گے، اس میں کہیں ان کی خواہش، ان کی इरादे और उनकी किसी तमन्ना को दखल नहीं होता, माइंड अप्लाई बिल्कुल नहीं करते वो। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इस पर बहुत से लोगों को शायद एतराज हो जाए मेरे इस लफ्ज पर कि वो लिविंग रोबोट्स हैं, लेकिन ये मैंने मामला एक्सप्लेन करने के लिए कहा। जानदार तो हैं, इसलिए वो लिविंग लफ्ज मैं लगा रहा हूं उनके साथ। औलिया किराम बहुत नीचे आते हैं, अंबिया किराम का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। किसी जमाने में यहां गुफ्तगू करते हुए मैंने एक चीज आपसे गुजारिश की थी कि अगर हम एग्जामिन करें चीजों को, तो जो मालूम अंबिया किराम हैं वो 40 हैं, क्योंकि उनके नाम कुरान पाक में बयान हुए हैं। रवायत और हिकायत के मुताबिक टोटल तादाद इनकी 1,24,000 थी। तो जो मालूम अंबिया किराम हैं वो सभी के सभी गैर तालीम याफ्ता थे। उनके गैर तालीम याफ्ता होने के पीछे ये वजह कतन नहीं थी कि माजल्ला रब ताला को कोई बेइल्मी पसंद है, ऐसा नहीं है। अल्लाह इल्म वालों को बहुत पसंद करता है, साहिब इल्म लोगों के मकाम बहुत बुलंद हैं रब के हजूर। वजह सिर्फ यह है कि अगर कोई नबी, कोई पैगंबर अगर किसी दुनियावी मदरसे में तालीम पाए, किसी ट्यूटर से पढ़े या घर पे पढ़ाया जाए, तो पढ़ाने वाले बहरहाल इंसान होंगे और इंसान का इल्म महदूद है, उसकी अक्ल भी महदूद है, खता का पुतला है। तो जहां चीजें महदूद होंगी वहां गलती का एहतमाल पूरा रहेगा। तो महदूद इल्म, महदूद अक्ल वाले से लेके जब वो अपनी उम्मत को तालीम देंगे तो उसके अंदर जगह जगह फॉल्ट्स होंगे, गलतियां होंगी, खामियां होंगी। आम आदमी की खामी तो नुकसान नहीं देती, उसकी अपनी जात को देगी या ज्यादा से ज्यादा उसके इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन किसी नबी और पैगंबर से खुदा न खास्ता अगर कभी गलती हो तो वो दलील बन जाएगी पूरी उम्मत के लिए कि ये हमारे पैगंबर ने यूं किया था, हम भी यूं कर रहे हैं। इसलिए इनकी तालीम का बंदोबस्त रब खुद करता है, अपने फरिश्तों के जरिए, वही के जरिए अंबिया इकराम को तालीम वो देता है। और ये इसीलिए जब इनको नबुवत का ऐलान का हुक्म हो जाता है तो ये अपने वक्त के सबसे बड़े साहिब इल्म होते हैं। और एक चीज और याद रखिए कि कोई पैगंबर, नबी या रसूल अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालता जिसका हुक्म रब से ना हो। इनके जुबान से अदा होने वाला हर लफ्ज, इनसे सरजद होने वाला हर अमल मिन जानिब अल्लाह होता है, इसलिए उसको सेफली फॉलो किया जा सकता है। दूसरा सवाल इन्होंने अली अकराम के बारे में वही पूछा और अब्दाल के बारे में पूछा। साहब, औली अकराम और अब्दाल याद रखिए कि आम आदमी से इस मकाम पर गए होते हैं। एक आम आदमी अगर इल्म हासिल करे और उस पर अमल भी करे तो उसका वली अल्लाह बन जाना लाजिम है। वली अल्लाह हम इसे बतौर एक टर्म के यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी के तौर पर यूज होता है, इस्तलाह है। दर हकीकत इसके मायने हैं अल्लाह के दोस्त के हैं। अल्लाह दोस्त किनको रखता है? उन लोगों को जो गैर मशरूत इताअत करते हैं उसकी। वलायत की बुनियादी शरायत क्या है? गैर मशरूत सरेंडर और गैर मशरूत इताअत, दो ही बुनियादी शर्तें हैं। दो काम कर लीजिए आप गारंटेड वली अल्लाह हो जाएंगे। کہ اللہ کے حضور غیر مشروط سرنڈر کر دیجئے آپ، اور اللہ کی غیر مشروط اطاعت شروع کر دیجئے. لیکن چونکہ رب تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے زمین پر اتارا، قادر مطلق کا خلیفہ، اس کا نائب، اس کا نمبر ٹو، اس کا سیکنڈ ان کمانڈ کبھی بے اختیار نہیں ہو سکتا، یہ خلاف انصاف ہو جاتا. تو قادر مطلق کا نائب قادر ضرور ہوگا. جس طرح ہم دنیاوی طور پر اگر دیکھیں تو دفتر میں کام کرنے والے صاحبان اس بات سے واقف ہوں گے کہ جو افسر اعلیٰ ہوتا ہے اس کا نمبر ٹو، اس کا سیکنڈ ان کمانڈ بہت سے اختیارات کا حامل ہوتا ہے. تو رب تعالیٰ نے انسان کو قادر مطلق تو نہیں بنایا کہ وہ شریک بن جاتا، لیکن اس کو بہت سے اختیارات عطا فرما دیے. ان اختیارات کو ہم تین مختصر چیزوں میں ان کا احاطہ کر پائیں گے کہ انسان کو رب تعالیٰ نے فریڈم آف تھاٹ عطا کر دی کہ انسان جو چاہے سوچتا رہے بیٹھا، کوئی قدغن نہیں ہے اس پر. کبھی کوئی فرشتہ آ کے ہمیں کندھے سے پکڑ کے ہلائے گا نہیں کہ یہ کیا سوچ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فریڈم آف ڈسیشن عطا فرما دی، ہم آزاد ہیں کہ جو چاہے فیصلہ کر لیں. اور تیسری چیز، ہمیں فریڈم آف ایکشن عطا فرما دی کہ ہم جو چاہے کر لیں، چوری کرنا چاہیں بالکل کر لیجئے، ہماری ثوابدید پر ہے. لیکن جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. ہمارے تمام اعمال کا ایک ایک چیز کا حساب لے لیا جائے گا. تو وہ ایک پیرامیٹر جو سیٹ کر دیا، اس کے اندر ہمیں آزاد کر دیا کہ جو چاہے ہم کریں، لیکن اس پیرامیٹر کو سٹیپ اوور نہ کریں کبھی. جو آدمی اس کو سٹیپ اوور کرتا ہے اس کی سزا پاتا ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ اپنے کسی ماتحت کو، اپنے کسی ملازم کو گھر سے بھیجتے ہیں کسی کام پر کے فلاں چیز لے آؤ اور اس کی قیمت اتنی دینا اور اس کی کوالٹی یہ ہونی چاہیے. آپ نے اس کو پیسے دے دیے اور بھیج دیا، جو ہی وہ گھر کے دروازے سے باہر نکلا اب وہ آزاد ہے. چاہے تو وہ ڈبل پرائز پر وہ چیز خرید لائے، چاہے تو سب سٹینڈرڈ چیز خرید لائے، لیکن گھر آنے پر اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ علیحدہ کہانی بن جائے گی. کہ جاب کھو دیتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ سنتا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، لیکن ہے وہ آزاد کہ اپنی مرضی وہاں اختیار کر لے. تو بہنے ہی انسان اس دنیا میں آزاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ آزادی دے کے بھیجی، یہ اپنا مائنڈ اپلائی کر سکتا ہے چیزوں پر. تو جو اپنا مائنڈ اپلائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کو آزادیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں یہ تینوں، تو وہ اس کا پاؤں کسی وقت بھی سلپ ہو جائے گا. میں اسی ضمن میں ایک یہی ہونے والی گفتگو کی طرف توجہ آپ کی دلاؤں گا کہ ایک زمانے میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے مرشد کے بارے میں ایک عجیب تصور باندھ لیتے ہیں اور وہ عام طور پر چکنا چور ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں ان سے، دور چلے جاتے ہیں. تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ اپنے مرشد کو انسان جانیے، انسان کے مقام پر رکھ کے انہیں پرکھیے. وہ انسان ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان کا پاؤں پھسل سکتا ہے، کبھی کسی مقام پر کسی ان گارڈڈ مومنٹ میں ان کا نفس ان پر قابو پا سکتا ہے، نفس کے ماتحت جا سکتے ہیں. تو جب ہم انہیں انسان کے مقام پر رکھ کے پرکھیں گے اور ان سے غلطی کی توقع رکھیں گے، تو ان سے اگر کبھی کوئی کوتاہی ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے یا ان کی ذات میں کہیں کوئی خامی دکھائی دیتی ہے، تو ان کا امیج ہمارے ذہن میں جو ہے وہ شٹر نہیں ہوگا، ہمیں جھٹکا نہیں لگے گا. نتیجہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ منسلک رہیں گے اور ان سے علم لیتے رہیں گے. اسی لیے میرا زور ایک بات پر ہوتا ہے کہ مرشد کے ساتھ عقیدت کا رشتہ نہ پالیے، ان کے ساتھ شاگرد کا رشتہ پالیے. کہ ان کی ذات سے آپ کو وہ چیز لینی ہے جس چیز نے انہیں مرشد کا مقام عطا کیا ہے، جس چیز نے انہیں ایک عام انسان سے ولی اللہ بنایا ہے، ہمیں اپنے مرشد صاحب سے وہ چیز لینا ہے۔ یہ رشتہ جب آپ پالتے ہیں تو توقعات کم رہتی ہیں اور پھر عام طور پر ہمارا دل ٹوٹتا نہیں اور ہماری نظر اپنے مقصد پر رہنی چاہیے۔ آبجیکٹو کیا ہے ہمارا کسی مرشد کے ساتھ اٹیچ ہونے میں؟ اس سے ہمیں علم لینا ہے، اور روحانیت کا علم صرف کتابی علم نہیں ہے کہ لیکچر دے دیا جائے اور اس سے کوئی سیکھ لے، بالکل نہیں سیکھتا کوئی۔ اس کے سیکھنے کے ڈھنگ بالکل مختلف ہیں، دنیاوی علم سیکھنے سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے اندر تو انسان کو آبزرو کرنا پڑتا ہے، تھرو آبزرویشن سیکھتا ہے انسان، تھرو انسٹرکشنز نہیں سیکھتا۔ اپنے مرشد کو باریکی سے آبزرو کیجئے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ آسان لفظوں میں اپنے مرشد کے فٹ پرنٹس پر پاؤں رکھ کے چلتے چلے جائیے، اس کے جو نقش قدم ہیں پاؤں کے نشان پر اپنا پاؤں رکھتے چلے جائیے، تو جہاں آپ کا مرشد پہنچا ہے لا محالہ آپ وہیں جا پہنچیں گے۔ یہی آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ اگر میں اپنے مرشد سے آگے نہیں جاتا تو کم سے کم وہاں تک تو چلا جاؤں۔ ویسے تو یہ ہے کہ انسان کہ دل میں خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے مرشد سے آگے چلا جاؤں، لیکن اس کے باوجود احترام یہی رہنا چاہیے۔ ایسے لوگ گزرے ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنی ترقی کی اناؤنسمنٹ رکوا دی کہ میرا مرشد میرے ساتھ ہے، یہ احترام کے خلاف ہوگا کہ میری ترقی کا اعلان ان کے سامنے کر دیا جائے۔ احترام جب تک نہیں ہے سیکھا نہیں جا سکتا۔ آپ کسی کو فالو کر ہی نہیں سکتے، اس کے نقش قدم پر چل ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کے ساتھ انتہائی احترام کا رشتہ نہ ہو۔ تو احترام کا رشتہ قائم رہنا چاہیے، اور اس کے بعد آبجیکٹو یہ رکھیے ان کی ذات پر نہ جائیے، ان کو ایسے مقام پر نہ بٹھا دیں جو سپر ہیومن کا ہو، ورنہ خود آپ کو ٹھیس لگے گی۔ انہی صاحب نے ایک اور سوال کیا ہے کہ خلیفہ اور خلیفہ راشدین میں کیا فرق ہے، کیا دونوں کے کام ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں؟ اب خلیفہ راشدین کی ٹرم مخصوص ہے جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ آپ چونکہ قائم مقام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نہیں بلکہ دنیاوی حکومت کے، تو اس لیے اور پھر انتہائی قریبی صحابہ کرام میں شمار تھا، احتراماً انہیں خلفاء راشدین کہا جاتا ہے۔ وہ وہیں تک محدود ہے یہ ٹرم، یہ میرے علم کی حد تک یہ ٹرم کسی اور کے لیے استعمال نہیں کی گئی آج تک۔ لیکن خلیفہ جو لفظ ہے یہ اصل میں استعمال ہوتا ہے کسی ایسے آدمی کے لیے جو اسے ریپلیس کرے، اور عرف عام میں یہ روحانی مقام کی ریپلیسمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی ولی اللہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے عقیدت مندوں میں، اپنے ماننے والوں میں، اپنے شاگردوں میں ان کے بینیفٹ کے لیے یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ میرے مر جانے کے بعد آپ کا لرننگ کا سینٹر جو ہے، لرننگ سینٹر، وہ یہ صاحب ہوں گے۔ کیونکہ جو مرشد ہیں وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ میرے پاس آنے والے اور میرے تمام شاگردوں میں اس شخص کی طور اتوار، طور طریقے، کردار اور علم کا لیول دوسروں سے بہتر ہے۔ तो ये डिजर्व करता है दूसरों को लीड करने के, उनको सिखाने में, तो उसका ऐलान कर देती हैं। तो उर्फ आम में ये खलीफा वो साहब कहलाते हैं। मैं तो यूं अर्ज करूंगा कि एक खलीफा और खुल्फाए राशिदीन के दरमियान तो कोई मुवाजना हो ही नहीं सकता। वली अल्लाह तो खाके पाए हैं उन खुल्फाए राशिदीन के, कदमों की धूल है वो, तो उनके पांव की गर्द के बराबर भी नहीं है। उन चारों साहबे कराम का मकाम बहुत बुलंद है, ऐसा बुलंद कि वहां तक पहुंचा कोई नहीं। फिर औलिया कराम क्या बेचते हैं उनके सामने? किसी साहब ने पूछा है कि जनाब बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह साहब की शख्सियत और मकाम के मुतालिक आप जो कुछ बता सकते हैं वो बता दें। सब एक तो इस वक्त नहीं है, एक बज चुका, दूसरा एक लंबा सब्जेक्ट है। अगर बाबा बुल्ले शाह साहब की जिंदगी, उनकी रूहानियत, उनकी तसर्रुफात, उनके मकाम पर गुफ्तगू शुरू की जाए तो मेरा ख्याल है 8-10 घंटे तो चाहिए होंगे। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि बाबा बुल्ले शाह साहब पर लिखी जाने वाली कोई भी मुस्तनद किताब बाजार से लेके पढ़ लीजिए। उसके अंदर अगर कोई ऐसा नुक्ता आ जाए जो वजाहत तलब हो, उसके लिए मैं हाजिर हूं। अगर मैं उसकी वजाहत कर सका जरूर कर दूंगा। ये कुछ सवाल बाकी रह गए हैं, इंशाअल्लाह ताला इसे नेक्स्ट संडे बशर्ते जिंदगी बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।